السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
سرگودا کے نواح میں ایک ذہنی مریض گدی نشین نے اپنے دو ساتھیوں کی مدد سے اپنے ہی 20 مریدوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 برس سے یہ گدی نشین اپنے مریدوں پر تشدد کر کے اور ان کے کپڑے جلا کر ان کے گناہ جھاڑنے کا دعوے دار تھا۔ میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر۔
قوانین پر مؤثر عمل درآمد کے علاوہ نظام قانون و انصاف میں موجودہ دور سے ہم آہنگ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مبصرین کی رائے، اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انسداد پولیو کے لیے پاکستان اور افغانستان مل کر کام کریں، بین الاقوامی گروپ کا مشورہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر کے نوجوان سیاحت اور دہشت گردی میں سے ایک کا انتخاب کریں، وزیر اعظم نریندر مودی کا اعلان۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
کیرالا میں خراب کھانا کھانے کے بعد سی آر پی ایف کے 200 جوان بیمار، اسپتالوں میں داخل، تحقیقات کا حکم۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، جنوبی افغانستان میں الصبح بم دھماکوں میں کم از کم 10 شہری ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ اور افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے خوست میں طالبان کے خودکش کار بم حملے میں ہفتے کے روز علاقائی کمانڈر اور ہلاک اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ کولمبیا میں شدید بارشوں کے بعد مٹی کے تودے پھسلنے سے لگ بھگ 250 افراد چل بسے۔ عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ہفتے کے روز عراقی فوجی انٹیلیجنس کے حوالے سے بتایا ہے کہ شامی سرحد کے نزدیک امبار صوبے میں ایک فضائی حملے میں ایک سینئر کمانڈر عیاد الجمیلی مارا گیا، جو داعش لیڈر بغدادی کا ایک مشیر تھا۔ اور مصر میں نیل ڈیلٹا کے شہر تانتا میں ہفتے کے روز پولیس سینٹر کے باہر دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ پیرس کے باہر ایک قصبے میں بون فائر کے لیے تیار کیے گئے لکڑی کے ایک پتلے میں دھماکے سے کم از کم 18 افراد زخمی ہو گئے۔ اور جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی ایک کمپنی کا مال بردار بحری جہاز جنوبی بحری اوقینوس کے ساحل سے تقریباً 2500 کلومیٹر دور سمندر میں لاپتہ ہو گیا ہے، جس کے عملے کے 22 ارکان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک مزار کے گدی نشین نے مبینہ طور پر تشدد کر کے کم سے کم 20 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان میں مختلف مقامات پر ایسے کئی مزار ہیں، اور پنجاب کے وزیر قانون کے مطابق حکومت کو ان مقامات پر ہونے والی سرگرمیوں میں مداخلت کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے علماء کی مدد درکار ہے۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
سرگودا شہر کے نواح میں واقع چک 95 شمالی میں موجود دربار علی محمد گجر میں عبد الوحید نامی اس درگاہ کے گدی نشین نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے اپنے 20 مریدوں کو نشہ آور اشیاء پلانے کے بعد چاقو اور ڈنڈوں کی مدد سے نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کو برہنہ کر کے ان کے کپڑے بھی نظر آتش کر دیے۔ دیگر 4 افراد جن میں 2 خواتین شامل ہیں، وہ زخمی حالت میں ضلع ہسپتال پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر پولیس حرکت میں آئی اور جائے واردات پر جا کر گرفتاریاں کی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا لیاقت علی چٹھا نے نجی ٹی وی چینل جیو کو اس واردات کے بارے میں بتایا۔
یہ عبد الوحید پیر جو ہے، اس کا کہنا تھا کہ اس کو یہ ڈاؤٹ ہوا ہے کہ اس کا پیر علی احمد گجر جو 2 سال قبل فوت ہوا تھا، اس کو ان لوگوں نے زہر دی تھی، اور دوسرا اس نے کہا کہ اس کو یہ بھی شک ہوا تھا کہ اس کو بھی یہ لوگ زہر دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔
عبد الوحید مبینہ طور پر الیکشن کمیشن کا سابقہ ملازم ہے، اور مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق 2 برس پہلے علی محمد گجر کی وفات پر یہ دربار قائم ہوا۔ ریسکیو 1122 کے ایک عہدیدار نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا،
وہاں پہ وہ مہینے میں ایک دفعہ یا بعضوں کا 2 دفعہ لاہور سے عبد الوحید نام کا بندہ آتا تھا، لوگوں کو دم بھی کرتا تھا اور ان کے اوپر اسی طرح تشدد بھی کرتا تھا۔ اور یہ تشدد کی عجیب حالت ہے کہ تشدد کرنے کے بعد ان کو برہنہ حالت میں ان کے کپڑے اتروا کے ان کو آگ لگا دیتا تھا۔
پنجاب حکومت کے محکمہ اوقاف کے 552 مزارات رجسٹرڈ ہیں، یہ درگاہ ان میں شامل نہیں ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایسی درگاہیں صوبے میں بے شمار ہیں۔
اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ ان ایسے درباروں اور ایسی درگاہوں جو ہے ان میں گورنمنٹ کو بائی لا جو ہے وہ مداخلت کرنی چاہیے، اور ان جو عملیات وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کے متعلق ایک واضح لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ کس حد تک یہ ہو سکتا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب تک علماء اکرام اور جب تک جو مذہب سے متعلقہ ایسے لوگ جن کے اوپر لوگوں کا یقین ہے کہ وہ دین کی بات کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے۔ سمپل جو ہے انفورسمنٹ آف لا جو ہے اس سے جو ہے وہ ادروائز کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتے۔
علی محمد گجر نامی ایک نام نہاد پیر کی تدفین پر یہ دربار قائم ہوا تھا، اور جن 20 افراد کو قتل کیا گیا ان میں علی محمد گجر کا اکلوتا بیٹا بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے جو یہ کہا گیا کہ دربار کی گدی نشینی کا جھگڑا ہو سکتا ہے، تو نفسیاتی امور کے ماہرین اس سے متفق نہیں ہیں۔ عمران مرتضی فاؤنٹین ہاؤس لاہور سے منسلک ماہر نفسیات ہیں۔
مارنا پیٹنا اور اس کے بعد جو نشہ آور ادویات پلائی، اس کے بعد ان کو جس طرح سے بروٹل طریقے سے مارا گیا ہے سارے مریدوں کو، وہ ایک نارمل بیہیویئر نہیں لگتا، بلکہ اس میں کوئی بہت زیادہ دشمنی ٹائپ سے زیادہ بھی نفسیاتی بیماری لگتی ہے کہ ذہنی امراض میں مبتلا لوگ ہی اتنی زیادہ تشدد کے اندر ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو یہ کوئی نارمل ایٹیچیوڈ خالص دشمنی نہیں نظر آتی۔ اس میں دشمنی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہنی مرض کا ہونا بھی ثابت کرتا ہے۔
عبد الوحید کے ساتھ شامل دو افراد کے حوالے سے عمران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ ان کا اشتراک کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان پیروں کے کہنے پر ان کے مرید سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی حلقے بھی قتل کی اس لرزہ خیز واردات کی مذمت کر رہے ہیں۔ بریلوی مسلک کے مدرسے جامعہ نعیمیہ کے نگران راغب نعیمی نے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں پر مقدمہ چلا کر جب سزائیں سنائی جائیں تو ان پر عمل درآمد کے طور پر ان لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نوجوانوں کو سیاحت اور دہشت گردی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ عشروں سے جاری تشدد کے نتیجے میں متعدد جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ مودی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کی طویل ترین سرنگ کا افتتاح کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے یوسف جمیل نے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو اعلان کیا کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے نوجوانوں کو سیاحت اور دہشت گردی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اور ان کا فیصلہ ان کے مستقبل کا تعین کرے گا۔
آپ کے سامنے دو راستے ہیں جو آپ کے بھاگیہ کو دشا میں لے جائیں۔ ایک طرف ہے ٹوریزم، دوسری طرف ہے ٹیررزم۔
لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان نوجوانوں کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ 40 سال کے تشدد سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا ہے، بلکہ مائیں اپنے بیٹوں کو کھو چکی ہیں۔ وزیر اعظم مودی جموں سری نگر شاہراہ پر تعمیر کی گئی بھارت کی سب سے لمبی سڑک ٹنل کا افتتاح کرنے کے بعد ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف وادی کشمیر کے نوجوان حفاظتی دستوں پر آئے دن پتھر پھینکتے ہیں، اور دوسری جانب صوبے ہی کے ہزاروں نوجوانوں نے پتھر تراش تراش کر ٹنل کی تعمیر میں حصہ لیا، اور آج جہاں حکومت بھارت کا ہزاروں کروڑ روپے کا مصرف انجینئرنگ کے ایک اعلیٰ نمونے کی صورت میں سامنے ہیں، وہیں اس میں موجود ان نوجوانوں کے پسینے کی خوشبو بھی فضا کو معطر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ہر شہری کا یہ خواب ہے کہ وہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ وادی کشمیر کی سیر پر آئے، اور اگر گزشتہ 40 برس کے دوران تشدد کی بجائے علاقے میں سیاحت کو فروغ دیا گیا ہوتا تو آج پوری دنیا کشمیر کے پیروں کے نیچے ہوتی۔ انہوں نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ وہاں کے لوگوں کو، جنہیں ان کے بقول پاکستان نے مغلوب محکوم بنا دیا ہے، عنقریب پتہ چل جائے گا کہ جمہوریت اور آزاد معاشرے کا حصہ بننے کے کیا فوائد ہیں، کیونکہ بھارت اس کے زیر انتظام کشمیر کو تعمیر و ترقی کی نئی منازل کی طرف گامزن کرنے کے ایک وسیع منصوبے پر کام کر رہا ہے۔
دیکھیے کشمیر کیسے وکست ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے آپ پر قبضہ جما کے بیٹھ करते हैं, उन्होंने आपको कितना बर्बाद किया है ये हम करके दिखाने वाले।
भारतीय वजीर अजम की आमद पर वादी कश्मीर में एक आम हड़ताल की गई। इसके लिए अपील इस्तिसाब राय का मुतालबा करने वाली कयादत ने की थी। वजीर अजम मोदी के बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए इन कायदीन ने अपना ये मौकफ दोहराया है कि अगर भारत कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तारकोल की बजाय सोना बिछाता है तब भी कश्मीरी अवाम आज़ादी के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
भारतीय रियासत केरला में कैंप में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कम से कम 200 जवान अलील हो गए। पुलिस को शुबा है कि ये जहर आलूद खुराक खाने से बीमार हुए हैं, ताहम दूसरे इम्कानात को भी मुस्तरद नहीं किया जा रहा। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम तफसील देते हैं।
केरला के तिरुवनंतपुरम के एक कैंप में नीम मुसल्लह दस्ते सीआरपीएफ के 200 जवान रात का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पतालों में दाखिल कराना पड़ा। पुलिस ने फूड प्वाइजनिंग यानी नाकिस खाने का शुबा जाहिर किया है, ताहम उसने दीगर इम्कानात को भी मुस्तरद नहीं किया। यकुम अप्रैल की शाम को खाना खाने के बाद तमाम 200 जवानों ने बीमार हो जाने की शिकायत की और उन्हें कै दस्त होने लगे। बताया जाता है कि खाने में मछली दी गई थी। इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल सुदीप लकटाकिया ने कहा कि मस्कूरा जवान ट्रेनिंग के लिए कैंप में गए थे। उन्हें फौरी तौर पर कैंप ही में तिब्बी सहूलतें फराहम की गईं, लेकिन जब बाद जवानों की हालत ख़राब होने लगी तो उन्हें मकामी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। तकरीबन 110 जवानों की निगहदाश्त त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में की जा रही है। केरला के वजीर सेहत के शैलजा ने अस्पतालों का दौरा करके मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। इतवार की सुबह को कुछ मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और कुछ अब भी ज़ेर इलाज हैं। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने नामनगारों को बताया कि इब्तदाई जांच से पता चला है कि खाने में जो मछली दी गई थी वो खराब थी, फिर भी ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज पूरे मामले को देख रहे हैं। अरनाकुलम के पुलिस सरबराह अशोक कुमार के मुताबिक बहुत से जवान अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं, अलबत्ता उनकी हालत बेहतर हो रही है। उन्होंने बताया कि निसफ से ज्यादा मरीजों की छुट्टी कर दी गई है। फौज और नीम मुसल्लह दस्तों में इस किस्म के वाकयात पहले भी होते रहे हैं, जिसकी वजह से जवान खराब खाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराते रहे हैं। गुज़श्ता माह मगरबी रियासत राजस्थान में 32 सरहदी मुहाफिज फूड प्वाइजनिंग की वजह से बीमार पड़ गए थे। जनवरी में नीम मुसल्लह दस्ते के एक जवान ने खराब खाने से मुतल्लिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद कई जवानों ने इस किस्म की शिकायत फेसबुक और यूट्यूब पर की। हुकूमत ने इन वाकयात की जांच का हुक्म दिया है। फौज और नीम मुसल्लह दस्तों के आला अफसरों पर खुराक के लिए आने वाले फंड में खुर्द बुर्द का इल्जाम भी आयद किया गया, जिसकी अफसरों ने तर्दीद की है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद केस के तनाजुर में ये हुक्म जारी किया है कि अदालती निज़ाम में एक मातहत अपने से सीनियर रुकन के लिए मुनसिफाना चाराजोई नहीं कर सकता, इसलिए इस केस को हाई कोर्ट के सपुर्द किया जाए। माहरीन कानून कहते हैं कि ज़िलाई अदालती सतह पर एहतसाब के अमल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जबकि इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तनजीमों के कारकुन कहते हैं के कवानीन अच्छे हैं लेकिन उन पर इतलाक न होना बुनियादी मसला है। इस्लामाबाद से इसकी तफसील बताएंगे नासिर महमूद।
हकूक इंसानी के सरगर्म कारकुनों और कानूनी माहरीन का कहना है कि मुल्क में राइज कवानीन पर मौसर अमल दरामद के साथ साथ निज़ाम कानून में ऐसी असलाहत की भी ज़रूरत है जो कवानीन को मौजूदा दौर से हम आहंग बनाएं। ये बात इस्लामाबाद में मातहत अदलिया के एक जज के घर पर तैयबा नामी कमसिन मुलाजिमा पर होने वाले मुबैना तशद्दुद के वाक़े से मुतालिक मुकदमे में हाईकोर्ट के एक जज के उस फैसले के तनाजुर में कही जा रही है, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा था कि कोई भी मातहत जज अपने सीनियर जज से मुतालिक शफाफ तहकीकात नहीं कर सकता। रवां साल के अवायल में तैयबा तशद्दुद केस सामने आने पर जहां पूरे मुल्क में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई, वहीं इस वाक़े की तहकीकात और कानूनी मामलात में मातहत अदलिया की तरफ से किए जाने वाले इकदाम ने कई सवालात को जन्म दिया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुर्रम जमान के घर से मिलने वाली इस बच्ची पर तशद्दुद का इल्ज़ाम जज की अहलिया पर आयद किया गया था, लेकिन मातहत अदलिया के एक जज ने फरीकैन में सुलह करवाकर मामला निपटा दिया। سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا گیا اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں اس کی سماعت شروع کی گئی۔ عدالت عالیہ میں ایسی درخواستیں بھی دائر کی گئی تھیں کہ اس مقدمے کو ماتحت عدالت یا پھر کسی دوسرے صوبے کی عدالت میں منتقل کر دیا جائے، لیکن جسٹس عامر فاروق نے ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ مذکورہ حالات میں اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سنا جائے گا۔ ماہر قانون دان اکرام چودھری کہتے ہیں،
ہمارے ہاں جو سسٹم کے اندر ان روڈز بنی ہوئی ہیں کرپٹ پریکٹسز کی، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش آئی نہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی تناظر میں فیصلہ کیا گیا کہ اس ٹرائل کو ہائی کورٹ کی سطح پہ ہی کیا جائے تاکہ اس کی سینکٹیٹی بھی برقرار رہے، وٹنسز بھی انفلوئنس نہ ہو، پولیس احتیاط برتے اپنے جو بھی اس کی تفتیشی ہمارا چالان پیش کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی سطح پہ بارصورت اکاؤنٹیبلٹی کا جو سطح ہے اس پہ بھی انتہائی توجہ اور انتہائی بر وقت اقدامات کی ضرورت ہے۔
حقوق اطفال کی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم اسپارک کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سعدیہ حسین وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتی ہیں،
جہاں قانون کی گرفت کی بات آئے تو ایک نہیں اور بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں کہ آپ اگر ایک راستہ نہیں ہے تو دوسرا کوئی راستہ کھول دیں، کیونکہ اس بچی کے خاص طور سے آپ نے اس بچی کا ذکر کیا، اس میں کوئی ایک معاملہ نہیں نکل سکتا، کئی معاملے نکل سکتے ہیں جس میں آپ براہ راست کلپرٹ کو پکڑ سکتے ہیں۔ آپ بہت ہلکا پھلکا سا لے لیجئے، 25A جو کانسٹیٹیوشن کی شک ہے جو کہ کہتی ہے کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور وہ اگر بچے کو نہیں ملے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں کہ اس بچی پہ کیا ظلم ہوا، کون سا اس پہ قانون لاگو ہو سکتا ہے، ایک بہت سمپل سا قانون ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے کھلم کھلا، یعنی اس بچی کو تعلیم کا جو استحق ہے اس سے محروم کیا گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ چیلنج نئے قوانین بنانے کا نہیں بلکہ موجودہ قوانین پر مؤثر عمل درآمد ہے، کیونکہ ان کے بقول اگر ایسا کیا جائے تو مجرم قانون کے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی افغانستان میں الصبح بم دھماکوں میں کم از کم 10 شہری ہلاک ہو گئے ہیں جن میں زیادہ تر بچے ہیں۔ انہیں شاہدوں اور ان کے رشتہ داروں نے یہ خبر دیتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جب افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز طالبان کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اتوار کے روز بابا جی علاقے میں یہ مہلک دھماکہ حکومتی فورسز کے فضائی حملے کا نتیجہ تھا یا باغیوں کی جوابی کارروائی تھی۔ جنگ زدہ ہل منصوبے کے دارالحکومت لشکر گاہ میں یہ علاقہ لڑائی کا شکار ہے۔ ایک شہری نے بتایا کہ دھماکے سے گھر تباہ ہوا اور شہری ہلاک ہوئے۔ فوج کے ایک علاقائی ترجمان جنرل ولی محمد احمد زئی نے تصدیق کی کہ اس علاقے سے طالبان باغیوں کا صفایا کرنے کے لیے فوجی کاروائیاں جاری ہیں۔ اور افغانستان کے ہی جنوب مشرقی صوبے خوست میں طالبان کے خود کش کار بم حملے میں ہفتے کے روز ایک علاقائی اڈے کا افغان کمانڈر اور دو فوجی ہلاک ہو گئے۔ حکومت کے ایک ترجمان مبارس زدران نے وائس آف امریکہ کی افغان فورسز کو بتایا کہ افغان فورسز کو مند ضلع میں نشانہ بنایا گیا۔ طاقتور بم دھماکے سے قریبی اسکول کے 6 بچے شدید زخمی ہوئے جن میں سے زیادہ تر کی حالت نازک ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان نے جس نے دعویٰ کیا کہ ان کے باغیوں نے یہ حملہ کیا ہے بتایا کہ دھماکے سے 5 افغان فوجی ہلاک ہو گئے۔ عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ہفتے کے روز عراقی فوجی انٹیلیجنس کے حوالے سے بتایا ہے کہ شامی سرحد کے نزدیک امبار صوبے میں ایک فضائی حملے میں ایک سینئر کمانڈر عیاد الجمیلی مارا گیا جو داعش لیڈر بغدادی کا نمبر 1 مشیر تھا۔ رپورٹ نے بتایا ہے کہ عراقی فضائیہ نے شام کی سرحد کے قریب القائم کے علاقے میں اپنے اہداف پر حملے کیے جس میں عیاد الجمیلی داعش کے دوسرے کمانڈروں کے ساتھ مارا گیا۔ عراقی ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ داعش میں آیات کی حیثیت ابو بکر بغدادی کے بعد دوسرے نمبر پر تھی اور وہ وزیر جنگ کے عہدے پر تعینات تھا۔ مصر میں نیل ڈیلٹا کے شہر تانتا میں ہفتے کے روز پولیس سینٹر کے باہر ایک دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 13 پولیس مین زخمی ہو گئے۔ مصر کی وزارت داخلہ نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ یہ دھماکہ ایک بم کا تھا جو پولیس سینٹر کے نزدیک ایک موٹر سائیکل میں چھپایا گیا تھا۔ انقلابی بریگیڈ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کولمبیا میں شدید بارشوں کے بعد مٹی کے تودے پھسلنے سے لگ بھگ 250 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایزابیلا کوچولی کی رپورٹ، بہجت چیلانی کی زبانی۔
جنوب مغربی کولمبیا میں 3 دریاؤں میں زبردست توگیانی کے باعث مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریاؤں میں طوفانی پانی کنارے توڑ کر ایک چھوٹے شہر میں داخل ہو گیا جس وقت لوگ سوئے ہوئے تھے۔ پانی کی تیز لہروں میں مکانات تباہ ہو گئے، شہر کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا اور قریب 250 افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر ہوان مینوئل سینڈوس نے ہفتے کے روز موقع کا دورہ کیا اور قدرتی آفت سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اس تباہی سے متاثر افراد کی فوری مدد کی جائے گی۔ کولمبیا کے صدر ہوان مینوئل سینڈوس کہہ رہے ہیں کہ ہم متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ نہ صرف ان خاندانوں کی مدد کی جائے گی جن کے عزیز اس طوفان کا شکار ہوئے، بلکہ ان لوگوں کی بھی مدد کی جائے گی جن کے مکانات تباہ ہو گئے۔ یہ تباہی دیکھ کر میں انتہائی رنجیدہ ہوں۔ تین دریاؤں میں سیلاب اس وقت آ گیا جب نصف شب کے قریب شدید بارش ہوئی جس نے طوفانی شکل اختیار کر لی۔ موکو کولمبیا کی ایکواڈور کے ساتھ ملحق جنوبی سرحد کے قریب پہاڑی علاقہ اور صوبائی دارالحکومت ہے جس کی آبادی تقریباً 40,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ ریڈ کراس کے عہدیداروں نے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ 400 افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ کم سے کم 200 لاپتہ ہیں۔ شہر کے مناظر سے ملنے والے ویڈیو میں مسمار عمارتیں اور گاڑیوں کے ملبے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے ہیں۔ رہائشی سکتے کے عالم میں اس تباہی کو دیکھ رہے ہیں جبکہ امدادی کارکنوں نے ملبے سے زخمیوں کو نکالنا شروع کیا ہے اور لاشیں بھی بازیاب کر لی ہیں۔ یہ تباہی اس وقت آئی جب کئی روز سے طوفانی بارشیں جاری تھیں اور علاقے کے ایک بڑے حصے میں سیلابی پانیوں کی وجہ سے بجلی کی فراہمی بھی منقطع ہو چکی تھی۔ جنوبی امریکہ میں بحر الکاہل کی جانب حالیہ مہینوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں اور سیلاب آئے ہیں جن کی وجہ سے پرو اور ایکواڈور میں متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پولیو کی روک تھام کے لیے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کے ارکان نے پاکستان میں انسداد پولیو کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
عالمی سطح پر پولیو وائرس پر نظر رکھنے والے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ نے پاکستان اور افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کے سربراہ ڈاکٹر یون مارک اولیو کی قیادت میں ایک وفد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کی قومی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے منعقد ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے وفاقی اور صوبائی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ افغان عہدیداروں سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے پہلی بار پاکستان میں انسداد پولیو سے متعلق ہونے والے ایک سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ حالیہ سالوں میں پاکستان میں اس وائرس کو روکنے کے لیے خاطر خواہ پیش رفت کی ہے، جس کی وجہ سے پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر اولیو نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بچوں کے معمول کے ویکسینیشن پروگرام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نئے پولیو کیسز پر نظر رکھی جا سکے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو کی کوششوں میں ایک بڑی رکاوٹ مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والے خاندان ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اپنے خاندانوں کے ساتھ سفر کرنے کی وجہ سے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو کی مہم کو مؤثر بنانے کے لیے ان بچوں تک رسائی ایک چیلنج ہے۔ انسداد پولیو کے قومی مرکز کے معاون ڈاکٹر رانا محمد صفدر نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس صورتحال کا تدارک دونوں ملکوں کے باہمی تعاون ہی سے ممکن ہے۔
اب جو وائرس پاکستان کے اندر سٹے کر پا رہا ہے اور ٹائم اینڈ اگین جو مختلف علاقوں کے سیوریج سے ہمیں ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہاچو کے اس میں اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ یہ جو ہماری ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہیں جو موو کرتی جاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، یہ شاید ان کے ساتھ ٹریول کرتا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا جائے اور پاکستان اور افغانستان پروگرام دونوں مل کے اس طرح کی جو پاپولیشن جب ایون بارڈر کراس بھی کرتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کریں اور جوائنٹ پلان بنا کے اس کو ایڈریس کریں۔
انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں آئندہ ہفتے کے اوائل میں انسداد پولیو سے متعلق پاکستانی عہدیداروں کا ایک وفد افغانستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ نائجیریا کا شمار دنیا کے ان تین ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی جسم کو اپاہج کرنے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ڈاکٹر رانا صفدر نے بتایا کہ 2014 میں پاکستان میں پولیو کے 306 کیس سامنے آئے، جبکہ 2015 میں یہ تعداد کم ہو کر 54 کیسز رہی، اور 2016 میں صرف 20، اور رواں سال اب تک پولیو سے متاثرہ صرف 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
خالد حمید حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے گوشہ ادب. اپنے پہلے پروگرام کے آغاز کے لیے میں نے بہت سوچا کہ بات کہاں سے شروع ہو. اردو ادب یقیناً ایک وسیع موضوع ہے. ماضی اور حال قدابر ادبی شخصیات سے مالا مال ہے. سو گوہر نایاب کی تلاش ایک دقت طلب معاملہ ہے. مگر یہ دقت غالب کے معاملے میں پیش نہیں آ سکتی. سو آج کا پروگرام ہدیہ تبریک کے طور پر غالب سے منسوب ہے. ان کی شاعری کی بات نہیں، ان کے نثر کی بات ہے. شاید آپ کو یاد ہو، اب سے چند برس پہلے میں نے یہاں سے نشر ہونے والے ادبی مجلے میں غالب کے خطوط کے چند اقتباس پڑھے تھے. سو نشر مقرر کے طور پر غالب کے خطوں کے اقتباس حاضر ہیں. ایک خط میں اپنے روزہ رکھنے کا تذکرہ یوں کرتے ہیں: دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں. کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا. یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا. یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے. ایک خط میں میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں: میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو، کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے، یہاں ان کے سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے. ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے. خوش دامن صاحبہ بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں، بی بی مانند صورت دیوار چپ. جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ. وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ جان نہ پہچان، ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی. ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آئی، امام ضامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا، پانچ روپے خرچے راہ دیے. مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو سے کھول لیں گے اور تم سے صرف پانچ روپے ظاہر کریں گے. اب سچ اور جھوٹ تم پر کھل جائے گا. ایک خط میں مرزا حاتم علی بیگ کو، جو ان کی تصویر کی رسید کے طور پر بھیجا گیا، اپنے سراپا کی تصویر بے حد دلچسپ انداز میں یوں کھینچی ہے: بہرحال تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا. کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے. تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا. کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی اور دیداور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے. اب جو کبھی مجھ کو وہ اپنا رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ پھر جاتا ہے. ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خون جگر کھایا تو اس کلمے پر کہ داڑھی خوب گھٹی ہوئی ہے. جب داڑھی مونچھ میں سفید بال آ گئے، تیسرے دن چیونٹی کے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے. اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے. ناچار مسی بھی چھوڑ دی اور داڑھی بھی. فقیر نے جس دن داڑھی رکھی اسی دن سر منڈایا. پروگرام گوشہ ادب میں آپ نے غالب کے کچھ خطوں کے اقتباس سنے. اردو اب دہلی اور لکھنؤ سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل چکی ہے. یہاں امریکہ میں بھی اردو کی محافل ہوتی ہیں، شاعری کی محفلیں جمتی ہیں، تخلیق کار افسانے لکھ رہے ہیں، تنقید لکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ شاعری. کوشش کریں گے کہ اگلے پروگراموں میں ان کا احاطہ کرتے رہیں.
آواز دوست، یا یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ ہم نے آپ کو پچھلے چنک میں یہ رپورٹس دی تھیں کہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک مزار کے گدی نشین نے مبینہ طور پر تشدد کر کے کم سے کم 20 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان میں مختلف مقامات پر ایسے کئی مزار ہیں، اور پنجاب کے وزیر قانون کے مطابق حکومت کو ان مقامات پر ہونے والی سرگرمیوں میں مداخلت کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے علماء کی مدد درکار ہے۔ پاکستان میں مذہبی حلقوں کی طرف سے بھی ان ہلاکتوں کی مذمت کی جا رہی ہے، اور ذمہ دار افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کے جج نے گھریلو ملازمت طیبہ پر تشدد کیس کے تناظر میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ عدالتی نظام میں ایک ماتحت اپنے سے سینئر رکن کے لیے منصفانہ چارہ جوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کیس کو ہائی کورٹ کے سپرد کیا جائے۔ ماہرین قانون کہتے ہیں کہ ضلع عدالتی سطح پر احتساب کے عمل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جبکہ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں کے کارکن کہتے ہیں کہ قوانین اچھے ہیں لیکن ان پر اطلاق نہ ہونا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور جنوبی افغانستان میں الصبح بم دھماکوں میں کم از کم 10 شہری ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے ہیں۔ عینی شاہدوں اور ان کے رشتہ داروں نے خبر دیتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز طالبان کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں۔ پیرس کے باہر ایک قصبے میں بون فائر کے لیے تیار کیے گئے لکڑی کے ایک پتلے میں دھماکے میں کم از کم 18 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ دارالحکومت کے شمالی قصبے ویلے پنٹے میں سالانہ میلے کی تیاری کے لیے منتظمین لکڑی کے اس پتلے میں پیٹرول بھر رہے تھے، اس کے بعد جب ریموٹ کنٹرول سے اسے روشن کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پھٹ گیا اور لکڑی کے جلتے ہوئے ٹکڑے لوگوں پر آ کر گرے۔ اس وقت سینکڑوں لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ 5 افراد شدید زخمی ہوئے، لیکن کسی کو بھی جانی نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس واقعے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی ایک کمپنی کا مال بردار بحری جہاز جنوبی بحر اوقیانوس کے ساحل سے تقریباً 2500 کلومیٹر دور سمندر میں لاپتہ ہو گیا ہے، جس کے عملے کے 22 ارکان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ جنوبی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یونہاپ کا کہنا ہے کہ امدادی کارکنوں نے ہفتے کو ربر کے تختے پر سوار جہاز کے عملے کے 2 ارکان کو بچا لیا، جن کا تعلق فلپائن سے ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے سول سے فون پر بتایا کہ 22 افراد کی تلاش کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاپتہ ہونے والے افراد میں سے 8 کا تعلق جنوبی کوریا اور 14 کا فلپائن سے ہے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز ایک فلسطینی شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے 3 افراد کو چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ یہ واقعہ یروشلم کے پرانے شہر میں پیش آیا۔ اسرائیلی پولیس کی خاتون ترجمان لوبا سامری نے کہا کہ پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے شخص نے 2 یہودیوں پر چاقو کے وار کیے اور فرار ہو گیا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ایک سرحدی محافظ کو چاقو گھونپ دیا، جس کے بعد پولیس نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملے کا نشانہ بننے والے دونوں یہودیوں کو معمولی زخم آئے ہیں، جبکہ تیسرا شخص شدید زخمی ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے جمعے کے روز عراق میں کہا ہے کہ موصل میں عام شہری مسلسل فضائی حملوں، بموں، فائرنگ اور لڑائی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور بین الاقوامی امدادی کوششیں مان پڑتی جا رہی ہیں۔ کردش عراق میں حسن شام کیمپ سے وائس آف امریکہ کی حیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس عراق میں ہیں اور انہوں نے بین الاقوامی امداد میں اضافے کی اپیل کی ہے تاکہ موصل میں عراقی اور اتحادی فورسز کی داعش کے خلاف لڑائی سے بھاگنے والے عام شہریوں کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے کہا،
The Iraqi people, people of Mosul need the solidarity of the international community. That solidarity cannot be denied.
عراقی عوام، موصل کے لوگوں کو بین الاقوامی برادری کی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس یکجہتی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم نے جن فوجیوں کو ارد گرد دیکھا ہے وہ دنیا بھر میں ہر جگہ ہماری سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ موصل میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کہیں بھی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے مترادف ہے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کے۔ انہوں نے یہ بات ایسی خبروں کے دوران کہی ہے جن کے مطابق حالیہ ہفتوں میں فضائی حملوں میں سینکڑوں سویلینز ہلاک ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے جن کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں ان کے 10-20 حتیٰ کہ 30 عزیز موت کا شکار ہوئے اور بیشتر کی لاشیں مکانوں کے ملبے تلے دبی ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں داعش سے عراق واپس لینے کی کاروائیوں میں 3.5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سپریم کورٹ کے نامزد جج نیل گورسچ کی توثیق کے لیے تیاریاں کر رہی ہے جبکہ ڈیموکریٹس کی طرف سے ان کی مخالفت بڑھ رہی ہے۔ 3 ڈیموکریٹ سینیٹروں کلیئر میکشل، ریچرڈ بلومنتھال اور برائن شاتس نے جمعے کے روز گورسچ کی مخالفت کا اعلان کیا جو ریپبلکن سے تنازع کا اشارہ ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ فلی بسٹر طریقہ کار کا مطالبہ کریں گے جس کے تحت 100 نشستوں والی سینٹ میں جیتنے کے لیے 60 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریپبلکنز کے پاس 48 کے مقابلے میں 52 ووٹوں کی برتری ہے، لیکن ڈیموکریٹ اگر 41 ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ فلی بسٹر کو برقرار رکھیں گے۔ جمعے تک 36 ڈیموکریٹس نے تحریک کی حمایت کی تھی۔ ڈیموکریٹ ارکان کی طرف سے گورسچ کی تصدیق کو روکنے کے لیے اگر حمایت میں اضافہ ہوتا ہے تو ریپبلکن ارکان سینٹ کے طویل عرصے سے قائم قانون کو یک طرفہ طور پر تبدیل کر کے سادہ اکثریت سے اس تصدیق کی اجازت دیں گے۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی اپنے امریکہ کے دورے میں پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں متوقع طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں اضافے پر بات ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ باہمی تعلقات میں تاریخی طور پر سیکیورٹی مفادات پیش نظر رہے ہیں اور یہی آئندہ رشتوں کو مضبوط کریں گے۔ بیان میں مصری لیڈر کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سخت پالیسی کو سراہا گیا۔ امریکہ میں ایک جج نے فیصلہ دیا ہے کہ گزشتہ سال صدارتی انتخاب کے سلسلے میں منعقدہ ایک ریلی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مظاہرین کے خلاف تشدد پر اکسانے کے الزام کا مقدمہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس مقدمے کو شروع نہ کرنے کے لیے آزادی رائے کی دلیل کو جج نے مسترد کر دیا۔ ریاست کینٹکی میں لوئس ویل کے ڈسٹرکٹ کورٹ جج ڈیوڈ ہیل نے کہ اس فیصلے سے 3 مظاہرین کی طرف سے اب قانونی طور پر مقدمہ شروع کروانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ مقدمے میں ٹرمپ، ان کی انتخابی مہم اور دیگر 3 حامیوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ ایران نے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ ایران دہشت گردی برآمد کرنے والا ایک بنیادی ملک ہے۔ ایران نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ دہشت گردی کا اہم سرچشمہ امریکہ کا اتحادی ملک سعودی عرب ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان برہان نے ایران کے خبر رسائے ادارے ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی قیادت کے کچھ ملک تکفیری وہابی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے اہم وسیلے کو نظر انداز کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ سخت گیر سنی مسلمانوں کے گروپ اور سعودی عرب کے سرکاری وہابی اسلام کا حوالہ دے رہے تھے۔ امریکہ کی اہم ریاست ورجینیا میں اگلے سال نئے گورنر کا انتخاب ہوگا اور ریپبلکن پارٹی کی طرف سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے یہاں کے ایک مقبول سیاستدان کوری اسٹیورٹ پیش ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ شہرت ان کی مخصوص شخصیت بھی ہے۔ اپنے سیاسی حریفوں کو حتیٰ کہ آمیز ناموں سے پکارتے ہیں، غیر قانونی تارکین وطن کے سخت مخالف ہیں اور شعلہ روا مقرر ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بل گیلیو کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
کورے اسٹیورٹ کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ایڈ گلاسپی ہیں، اسٹیورٹ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کورے اسٹیورٹ نے ان کی بھی عرفیت رکھی ہے، کیا رکھی ہے یہ انہی سے سنیے۔
اسٹیبلشمنٹ
ایڈ، وہی پرانی گھسی پٹی سیاسی انداز کی چالیں اور تقریریں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، کبھی بھی کسی متنازع موضوع پر کھل کر بات نہیں کرتے۔ کوری اسٹیورٹ کا یہی مخصوص انداز گفتگو ہے۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت متاثر ہیں، کہتے ہیں ہمارے درمیان بہت سی باتیں مشترک ہیں، بے دھڑک ہیں، صاف گو ہیں اور غیر قانونی امیگریشن کے سخت مخالف ہیں۔ ٹرمپ کی طرح یہ بھی عوام اور اپنے سیاسی حریفوں کو متنازع بحثوں میں الجھاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار AR-15 رائفل کرسمس امدادی پروگرام کو دے دی تاکہ وہ اس کو بیچ کر اپنے فنڈز میں شامل کر لیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی متنازع باتوں کے باعث ورجینیا کے عوام انہیں ووٹ دینا کاہے کو چاہیں گے۔ ایک حالیہ سروے میں انہیں اپنے مخالف کے مقابلے میں صرف 11% حمایت حاصل ہو سکی۔ ورجینیا کے ایک ووٹر کا خیال ہے، صدر ریگن کا ایک پرانا اصول تھا کہ آپ اپنے ساتھی ریپبلکن پر رقیق حملے نہ کریں۔ کسی ایک ریپبلکن کی طرف سے دوسرے ریپبلکن پر حملہ ایک طرح سے مجھ پر حملہ ہے۔ ورجینیا کی سیاست کے ایک پرانے مبصر کا خیال ہے کہ اسٹیورٹ جس طرح سے ٹرمپ کی نقالی کر رہے ہیں اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یونیورسٹی آف رچمنڈ کے تجزیہ کار ڈینیل پلازولو کہتے ہیں، ٹرمپ صدر بننے سے پہلے بھی ایک معروف شخصیت تھے۔ دوسرے یہ کہ ٹرمپ غیر معمولی طور پر اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا ملکہ رکھتے ہیں اور یہی خصوصیات ان کی فتح کا باعث بنی۔ اب کوئی اور اس کی نقل کرے گا تو شاید کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صرف ایک ہے اور کوئی دوسرا ٹرمپ نہیں بن سکتا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیا آپ کارٹون دیکھتے ہیں یا کبھی دیکھتے تھے؟ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے پسندیدہ کارٹون کرداروں کے ہاتھوں کی 5 کی جگہ 4 انگلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال درجنوں کارٹونسٹ حضرات اپنے کارٹون کرداروں کی 5ویں انگلی بنانا بھول گئے، بلکہ انہوں نے ایسا سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ تو جناب MSN.com میں چھپنے والے ایک مضمون میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس مضمون کو تحریر کرنے والے کرسٹوفر لو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے روایت کے مطابق بنایا ہو، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ٹھوس وجہ بھی موجود ہے جس کی جڑیں ابتدائی اینیمیشن میں ہیں۔ اینیمیشن کے معنی ہیں ساکن خاکوں کا ایک ایسا سلسلہ جس کے استعمال سے متحرک تصاویر کا گمان پیدا ہو۔ خاکہ نگاری کے معروف ناموں کا کہنا ہے کہ اینیمیشن میں کوئی بات حادثاتی نہیں ہوتی۔ درجنوں پہ درجنوں کارٹونسٹ حضرات نے بہت سوچ سمجھ کر شعوری طور پر ایسا کیا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسے کردار جو حقیقت سے قریب نہ ہوں ہمارے لیے بہت پرکشش ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹروں کی ایجاد سے پہلے ہاتھوں سے کارٹون بنائے جاتے تھے، اور کارٹون کرداروں کی خاکہ نگاری کرتے ہوئے چار انگلیاں بنانے سے وقت کے ساتھ ساتھ پیسے بھی بچتے تھے۔ یقیناً ہر کارٹون کردار کے لیے شارٹ کٹ استعمال نہیں کیا گیا اور ان کے خاکوں کی چار انگلیاں نہیں بنائی گئیں۔ کارٹون بنانے والوں نے انسانی شبیہ سے قریب ترین بنائے گئے خاکوں میں کرداروں کو حقیقت سے جتنا ممکن ہو سکے قریب دکھایا ہے۔ مثلاً ڈزنی شہزادیاں، ان کی 5 انگلیاں بنائی گئی ہیں، لیکن ان تصوراتی ڈزنی شہزادیوں کی بھی حقیقت سے بڑی آنکھیں اور ضرورت سے زیادہ پتلی کمر دکھائی گئی ہے۔ تاہم ایک اور وجہ یہ تھی کہ زیادہ معروف کارٹون کرداروں، مثال کے طور پر مکی ماؤس کا خاکہ بناتے ہوئے، زیادہ تر دائروں سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسا صرف اس مثالی چوہے کے کردار کے ڈیل ڈال کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ اور جسم کے لیے بھی دائروں سے خاکہ بنایا جاتا ہے۔ ایک انگوٹھے اور 3 انگلیوں کی نقشہ کشی سے دائروں کی خاکہ نگاری کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ معروف خاکہ نگار والٹ ڈزنی نے اس سوال کے جواب میں ایک دفعہ خود کہا تھا کہ اگر مکی ماؤس کی 5 انگلیاں بنائی جاتیں
تو اس کے ہاتھ کیلوں کا ایک گچھا سا دکھائی دیتے۔ اس کے علاوہ جب سن 1920 میں بیس اسٹوڈیوز میں کارٹون فلم کا رواج شروع ہوا تو اس میں ایک طرح کا مزاح بھی شامل ہوتا تھا۔ چار انگلیاں اسی مزاح کی ایک علامت تھیں۔ آپ کے پسندیدہ معروف کرداروں کے، جن میں جینی، موشو اور ڈریگن اور ونی دا پوہ وغیرہ شامل ہیں، پانچ انگلیوں والے انسانی ہاتھ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان ہیں ہی نہیں، اور چاہے انہوں نے انسانوں کی طرح پتلونیں یا قمیضیں ہی کیوں نہ پہنی ہوں، جانوروں اور مافوق الفطرت کرداروں کی شبیہ کو حقیقت کے قریب ترین بنانے سے ناظرین تصوراتی دنیا سے باہر آ جائیں گے۔ اور صرف ڈزنی نے کارٹون کرداروں کی چار انگلیاں نہیں بنائیں، بلکہ دیگر معروف کارٹون کردار جن میں ہومر سمپسن، لونی ٹیونز، سپنج باب اسکوئر پینس اور فیلکس دی کیٹ وغیرہ کی بھی چار انگلیاں ہیں۔ تاہم دور حاضر میں جاپان میں بننے والے کارٹون کرداروں کی پانچ انگلیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ کمپیوٹروں کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی ایشیائی معاشروں کی توہم پرستی اور روایات بھی ہیں۔ جاپان میں چار کا ہنسا موت کی علامت ہے، جیسے مغربی معاشروں میں تیرہ کا ہنسا منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ دوسرے، جاپانی مافیا ایکوزا کے کسی رکن سے اگر کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کے عوض اپنی ایک انگلی کاٹ دیتا ہے، اس لیے چار کا ہنسا جاپان میں جرم سے جوڑا جاتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اس بات کو تین برس ہو چکے ہیں جب روس نے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا پر قبضہ کیا تھا۔ محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے ایک حالیہ پریس بیان میں اس جانب توجہ دلائی کہ روس نے بعد میں ایک غیر قانونی ریفرنڈم کرایا جس میں کرائمیا کے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس میں ووٹ دیں، جبکہ بڑے پیمانے پر مسلح غیر ملکی افواج ان کی سرزمین پر قبضہ جمائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ روس کے 16 مارچ 2014 کے ریفرنڈم کو اور نہ ہی کرائمیا کو اپنے ساتھ ملانے کی اس کی کوشش اور بین الاقوامی قانون کی جاری خلاف ورزی کو تسلیم کرتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر یوکرین کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی علاقائی یکجہتی کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہیں۔ تین سال پہلے کرائمیا پر قبضے کے بعد سے روسی حکام جزیرہ نما میں اختلاف کو دبانے کے لیے سوچے سمجھے انداز میں کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ مسٹر ٹونر نے کہا کہ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والوں نے جان بوجھ کر لوگوں کو لاپتہ کرنے، ماورائے عدالت، قتل، ایزا رسانی اور سزا دینے کی غرض سے نفسیاتی علاج کے بہانے ہسپتالوں میں لوگوں کو داخل کرانے سے متعلق دستاویزات جمع کی ہیں۔ کرائمیا کے تاتاریوں نے نسلی یوکرینیوں، یوکرین کے حامی سرگرم کارکنوں اور غیر جانبدار صحافیوں کو سیاسی بنیاد پر مقدموں اور جاری استبداد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مسٹر ٹونر نے اس جانب توجہ دلائی کہ روسی مقبوضہ حکام نے غیر سرکاری تنظیموں اور غیر جانبدار ذرائع ابلاغ کو خاموش کر دیا ہے اور انہیں زبردستی بند کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مبصرین کو جزیرہ نما کے دوروں سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق اور ساتھ ہی کرائمیا میں مذہبی آزادی کی صورتحال کے بارے میں محکمہ خارجہ نے تازہ ترین رپورٹوں میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ روس کے تقرر کردہ حکام نے ایسے عہدیداروں یا ایسے افراد کی تفتیش یا ان پر مقدمہ چلانے کے لیے چند اقدامات ہی کیے ہیں جنہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور جن سے لاقانونیت اور سزا کے خوف کے بغیر کسی کارروائی کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ایسے مذہبی اجتماعات کو جو واضح طور پر روس سے وفاداری کا دم نہ بھرتے ہوں، ہراساں کرنے کی کارروائی کی جاتی ہے اور دھمکیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان ٹونر نے کہا کہ امریکہ روس پر زور دیتا ہے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی، پرامن اجتماع، تنظیم سازی اور مذہب کے خلاف جبر کی اپنی کوششیں بند کر دے۔ امریکہ ایک مرتبہ پھر کرائمیا پر روسی قبضے کی مذمت کرتا ہے اور زور دیتا ہے کہ اس کا فوری طور پر خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس جب تک جزیرہ نما کا کنٹرول یوکرین کو واپس نہیں کرتا، کرائمیا کے حوالے سے تعزیرات باقی رہیں گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
کچھ تو نزدیکیاں سن، ذرا کہنے لگی ہیں کیا یہ خاموشیاں، دوریوں میں بھی چھپی ہیں کچھ تو نزدیکیاں سن، ذرا کہنے لگی ہیں کیا یہ خاموشیاں، ہم یہاں تنہا کہاں ہے پاس تنہائی،
میری فیملی میں میرے ماموں تھے جمشید انصاری مرحوم، سوائے ان کے وہ بھی ایکٹنگ کے شعبے سے ان کا مطلب وہ منسلک تھے، تو اس کے علاوہ کوئی ہماری فیملی میں نہیں تھا، اور بڑا اور اسپیشلی ایکٹنگ تو پھر بھی ایک الگ فیل تھی، میوزک اور گانا اور اسٹیج پہ پرفارمنس اور یہ سب تو بڑا، اس میں مجھے بڑا شروع سے ہی کافی مطلب کوئی سپورٹ نہیں ملی تھی، بٹ چھپ چھپ کے کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب بس وہ سب نے کہا ہوا کہ سمجھا کے تھک گئے، سمجھنا ہے نہیں اس میں، لیکن جب بینڈ بنا تو وہ تھے نہیں، ورنہ مطلب بڑی ان کو تو بہت خوشی ہوتی کیونکہ ان کے مطلب ہم لوگ انڈیا میں گئے، ہمیں اوارڈ ملے، ڈیبیو اوارڈ، بیسٹ پاپ اوارڈ، اور میں کافی اب تو الحمد للہ کافی اچھے اچھے پروجیکٹس کیے، یونائٹیڈ نیشنز کے لیے پروجیکٹ کیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عزت دی ہے۔ میں بتاؤں کہ ہم لوگوں نے میوزک کو شروع سے ایک مقصد کے لیے استعمال کیا، ہم نے سب سے پہلے کام کیا تھا جو پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو لیبر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں اور مظالم ہو رہے ہیں، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اقوام متحدہ میں ہم نے اس کو ریز کیا ایشو کو، اس کے اوپر پورا ایک گانا بنایا۔ ابھی ہم نے رمضان میں ایک اندھے پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے این آر بی ٹی جو کہ اندھے لوگوں کا علاج کرتا ہے، مفت علاج، ہم نے اس ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اپنے گیت سے، انور مقصود صاحب نے اس کے گانے کو لکھا، تو ہم کوشش ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے میوزک سے کوئی ہم بہتری کر سکیں، کانٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کے لیے۔
آؤ سوچو کہ ان کو روشن نظر دے، آؤ سوچو کہ ان کو علم و ہنر دے، آؤ سوچو ان کو اچھی خبر دے، آؤ سوچو ان کو امید سحر دے، آؤ مل کر سب ہی ان کی پرواہ کریں، ان کی تاریخ راتوں سوچو کہ کیوں تفلانے وطن شوخ چنچل بناتے نہیں یہ چمن۔
تو یہ آپ نے سیو دا چلڈرن کے ساتھ مل کے کیا تھا یا یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ؟
یہ سیو دا چلڈرن یو کے کے جو این جی او ہے انہوں نے ہمیں یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز دیے تھے، اور پھر ہم نے یہ بنا کے ان کو دیا تھا، پھر وہی میرے خیال یونائٹیڈ نیشن سے ایفیلیٹڈ تھے، اور پھر انہوں نے اس ویڈیو کو اپنی ساری جو پوری ریجن کی جو ایک کانفرنس ہوئی تھی اس میں اس کو پریزنٹ کیا تھا، جس میں سری لنکا، انڈیا اور نیپال اور سب ریجنز کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس میں اس ویڈیو کو بیسٹ ویڈیو کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ کافی لوگوں کو ہمارے ملک میں نہیں پتا کہ 85% جو ہماری جو بلائنڈنس ہوتی ہے اس کا یہ لامرز نہیں ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدائشی اس مرض سے یہ مرض لاحق ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ 85% یہ مرض کا علاج ہوتا ہے، پاکستان میں ایک ہاسپٹل ہے ایل آر بی ٹی جس کے پورے پاکستان میں ہسپتال کلینکس موجود ہیں اور جو کہ مفت علاج کرتا ہے۔
ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے دل کی آنکھوں سے رنگ سب ہزاروں کے آسمان کے تاروں کو، انگلیوں کی جنبش سے ہم نے حرف چم علم کے چراغوں کی لو کو تھام کے ہم لوگ آج اپنی منزل پر خود ہی چل کے آئے۔
کامران، پاکستان میں بیشتر جو بینڈ ہیں وہ جس طرح شروع میں بنے، بعد میں لڑائی جھگڑے ہوئے، کچھ الگ ہو گئے، پھر کافی بیانات وغیرہ بھی، اچھے خاصے مشہور بینڈز کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن لگتا یہ ہے کہ سرور میں جو ہے آپس میں بڑی محبت ہے آپ سب میں، اور سب پیچھے ایک دوسرے کو بڑی محبت سے تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ
آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس کی میں آپ کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ بینڈ بنا تھا تو کوئی اس میں، اس کے پیچھے کوئی، ہر بینڈ کو بنانے کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. ہم نے یہ بینڈ جب بنایا تھا تو علی بھائی، محمد علی بھائی آپ کے پروگرام میں پہلے آ
جی ہاں،
اور وہ میری نظروں میں میرے بڑے بھائی ہیں، میرے استاد ہیں. ان سے جو کچھ میں نے آج، اگر میں کچھ تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں گانے کی، میں نے انہیں سے سیکھا ہے. تو شروع سے ایک بہت ایک رسپیکٹ اور محبت کا ایک رشتہ رہا ہے.
کی باتوں سب تک لگا مجھے کہ محمد علی صاحب، اور وہ بھی جس پیار سے آپ کا ذکر کرتے رہے جب وہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، کہ کچھ بڑے بھائی کا رول ہے ان کا اس بینڈ کے اندر.
جی بالکل.
تو لگتا ہے یہ بڑے بھائی آپ کو اکثر لڑکیوں کے ساتھ گانے کی اجازت کم ہی دیتے ہیں.
محمد علی بھائی نے بولا ہوا یار تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے بتا دو میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز میں سوچتا ہوں، اور میں کہتا ہوں علی بھائی میں نے اب یہ آئیڈیا لایا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں زبردست، الحمدللہ اچھا ہو جاتا. اب جو آپ کو بتایا نا کہ جو نیا پروجیکٹ ہے ہمارا ڈیموکریسی والا، وہ بڑا آپ لوگ کو مزہ آئے گا، وہ بلکہ سارے چینل سے آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے اس میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا ہے کہ پاکستان ٹی وی کے اور فلم کے جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کو ہم نے اپنے ساتھ بولا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ گا رہی ہیں، ہیروئنز اور جو ایکٹرز ہیں وہ بھی گا رہے ہیں، اور وہ اس کی شاعری اور پوئٹری، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، کیونکہ وہ ایک طرح سے ہم سیلیبریٹ کریں 5 years آف ڈیموکریسی ان پاکستان، اور بڑا وہ ایک سارکاسٹکلی ہم اس میں مطلب ایک ٹنز ہے، اور مزہ آئے.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ایک ایسی نئی دوا تیاری کے مراحل میں ہے جو کینسر کی ان اقسام کے خلاف بہت مؤثر ثابت ہوگی جن پر قابو پانا ابھی تک دشوار سمجھا جاتا ہے. ان دنوں اس نئی دوا کے لیبارٹری تجربات جاری ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ تجربات مثبت رہے تو نئی دوا بعض اقسام کے کینسر میں مبتلا لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے. ایک بڑی دوا ساز کمپنی فائزر اور کیلیفورنیا میں قائم اب وی کمپنی کے ایک بایو ٹیک ادارے سٹیم سینٹرکس نے یہ منفرد دوا تیار کی ہے جو چھاتی، پھیپھڑوں اور بچہ دانی کے کینسر کے خلاف انتہائی تیزی سے کام کرتی ہے. فائزر کمپنی کے مارک ڈمیلن اس دوا پر کام کر رہے ہیں جسے اس وقت PF0664702 کا نام دیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائپ انٹرویو میں مارک ڈیملن نے بتایا کہ ہمیں توقع ہے کہ یہ دوا کینسر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ بالکل اسی طرح کینسر کا صفایا کرتی ہے جس طرح آپ اپنے باغیچے سے غیر ضروری جڑی بوٹیاں اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں.
Well, we now have the ability and there are drugs that are approved that block that don't eat me signal and allow the immune system.
انہوں نے بتایا کہ یہ دوا چھاتی کے ٹرپل نیگیٹو کینسر، بچہ دانی کے کینسر اور پھیپھڑوں کے خلیوں کے کینسر میں مفید ہے جن کا علاج عام حالات میں بہت مشکل ہوتا ہے. ڈومیلن کا کہنا تھا کہ یہ دوا اپنے تجربات کے دوران چوہوں اور بندروں پر مؤثر اور محفوظ ثابت ہو چکی ہے، اور ان دنوں انسانوں پر تجربات کیے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ دوا ایک گائیڈڈ میزائل کی طرح ہے جو کینسر زدہ خلیوں کو اپنا ہدف بناتی ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چونکہ اینٹی باڈی کے ساتھ کینسر کے خلاف لڑنے والی دوا بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے وہ کیمو تھراپی کے انداز میں براہ راست کینسر پر حملہ کرتی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے. یہ دوا کیمو تھراپی کی جگہ لے سکتی ہے. اس دوا کو متاثرہ خلیوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جانے والا میزائل اصل میں PTK7 نامی ایک پروٹین ہے. اس دوا کے تجربات ان مریضوں پر کیے جا رہے ہیں جن پر دوسری دوائیں کارگر ثابت نہیں ہوئی تھیں. ڈومیلن کا کہنا ہے کہ یہ بچہ دانی کے کینسر کے ایک تہائی مریضوں کے نتائج مثبت رہے ہیں. ڈیلیانی وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چھاتی اور پھیپھڑوں کے مخصوص کینسر کے مریضوں پر تجربات بھی حوصلہ افزا ہیں. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ PF0664702 نامی دوا مخصوص قسم کے کینسر کے علاج میں انقلابی تبدیلی لائے گی. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہمارے آج کے اس پہلے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز اور پروڈیوسر گلرخ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کریں گے قمر عباس جعفری, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام اور انجینئر ہوں گے نک آئیونوف. خالد حمید کو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے گا, جب ہمارا دوسرا نیوز شو پیش کیا جائے گا.